الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فان من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم باب فضل صدقاتے، یہ باب جو ہے یہ کتاب الزکات چل رہا ہے، اور اس سے پہلے جو باب گزرا ہے وہ تھا کہ خرچ کرنے کی کتنی فضیلت ہے اور بخل کرنے کی، ہاتھ کو روک رکھنے کی، مال کو روک رکھنے کی، صدقہ نہ کرنے کی برائی کیا ہے، اس کے کئی درس گزر چکے ہیں۔ آج نیا جو ہے باب شروع ہو رہا ہے کتاب الزکات کا، کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ الفصل الاول، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه۔ صدقے کی فضیلت میں جو پہلی فصل ہے اس کی پہلی حدیث، جس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اور امام مسلم بن حجاج کشیری نے ان حدیثوں کو اپنے اپنے صحیح میں نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے صدقہ کیا مثل کھجور کے پاک کمائی سے، اور اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا مگر پاکیزہ اور حلال مال جو ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرماتا ہے، فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالی جل شانہ اس مال کو قبول فرماتا ہے اپنے دائیں دست اقدس سے۔ ثم یربیہا لصاحبہا، پھر جو خرچ کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے، اس کے مال کو رب تعالی پالتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی ایک گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ صدقہ جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صدقے کے فضیلت میں پہلی حدیث جو ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور کے برابر بھی اگر کوئی آدمی صدقہ کرے۔ کھجور کا ذکر اس لیے کیا کہ اہل عرب کے نزدیک ایک کھجور کے دانے کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں کھجوریں عام ہوتی ہیں، اور ایک کھجور کسی کو دینا اس سے ان کے مال اور دولت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی قدر و منزلت ان کے نزدیک نہیں، کوئی ویلیو نہیں. تو فرمایا کہ وہ چیز جس سے خرچ کرنے سے تمہارے حال پر تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کھجور کے برابر یعنی ادنا سی چیز بھی اگر کوئی آدمی صدقہ کرے لیکن من قصب طیب حلال مال سے صدقہ کرے، کیونکہ حرام مال سے صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اس لیے فرمایا من قصب طیب پاکیزہ مال سے وہ آدمی جو ہے صدقہ کرے. کیوں؟ ولا یتقبل اللہ الا الطیبہ، رب تعالی جل شانہ قبول نہیں فرماتا مگر پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے، کبھی بھی جو ہے نا حرام مال اس کو رب تعالی قبول نہیں فرماتا. اسی لیے مال جو ہے اس کے دو قسمیں ہیں، ایک مال وہ ہے جس کا آدمی کسی صورت میں مالک بن سکتا ہی نہیں، ایک وہ مال ہے جس کا آدمی مالک بن جاتا ہے. جس چیز کا، جس مال کا آدمی بالکل مالک نہیں بنتا، اس سے صدقہ حرام ہے. اور وہ کون سا ہے؟ مثلا اگر کوئی مسلمان خنزیر کے گوشت کا یا خنزیر کا بزنس کرتا ہو، تو اگر وہ بیچتا ہے، یا شراب کا اس کا بزنس ہو، خالصا شراب بیچتا ہو، یا سودی کاروبار کرتا ہو، یا وہ بے جو حرام بے ہے اسلام میں، اگر وہ بے شرا کرتا ہو تو اس مال سے، یا وہ جو ہے الیاذ باللہ زنا کی اجرت کرتا ہو، اس نے ایسی پراسٹیٹیوٹ رکھی ہوں، تو ان سے جو مال آتا ہے اس مال کا وہ آدمی خود جس کا لکر سٹور ہے یا جس کا جو ہے یہ حرام گوشت کا بزنس ہے خنزیر کا یا سود کا، وہ اگرچہ اس کا اپنا سٹور ہو، خود اس پر کام کرتا ہو، اس کا جتنا بھی پیسہ آتا ہے، وہ مالک جو ہے خود اس مال کا مالک نہیں بن سکتا اسلام میں. اگر کوئی آدمی کسی کے شراب کے سٹور کو نقصان پہنچائے، یا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے خنزیر کے مال کو ضائع کر دے، یا اگر اسلامی حکومت میں جو ہے جو شراب پر جو ہے ٹیکس ملے ان کو، جیسے یہ کاروبار ہوتے ہیں اور بزنس مین دے کے جاتے ہیں، یا خنزیر کے گوشت پورک پر جو ہے بزنس ہو تو اس کو گورنمنٹ اس پر ٹیکس وغیرہ دے، تو وہ اس پر ٹیکس نہیں لے سکتی، اس کا مالک نہیں بن سکتی. جو لیکر سٹور کے مالک ہیں وہ اس کے خود بھی مالک نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ مسلمان کے لیے یہ مال حرام ہے. اب یہ پہلی مال کی قسم ہے. جب وہ مالک ہی نہیں بنے، اب اس سے کوئی آدمی مسجد میں $1,000 دے دے، یا اس سے کسی غریب کو مدد کرے، یا حج پر کسی کو بھیج دے، یا اس کو جو ہے کوئی درسی کتابیں لے کر دے دو، قرآن بھی رکھ کر دے دے، کسی کو تنخواہ دے دے، تو اس کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود اس مال کا مالک نہیں ہے. جب مالک نہیں ہے تو اس سے صدقہ بھی وہ نہیں دے سکتا. یہ ہے وہ مال جس کا مالک مسلمان مالک اس کا مالک نہیں بن سکتا، تو اسے صدقہ بھی جائز نہیں. ایک ہے مال مخلوط، غور سے سنیں، ایک ہے مال مخلوط. مال مخلوط یہ ہوتا ہے جس میں غلط اور صحیح مکس ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کا گراسی سٹور ہے، اس میں اس نے بیئر بھی رکھی ہوئی. ایک آدمی ہے، اس کا گیس اسٹیشن کا بزنس ہے، اس نے اس میں بیئر رکھی ہوئی ہے. ایک آدمی ہے جس کے اور بھی کاروبار ہیں، لیکن ساتھ ایک ایسا کاروبار بھی اس کے ساتھ ہے جس کے اندر کوئی غلط چیزیں ہیں. اب وہ آدمی آمدنی مکس ہو گئی، یہ مال مخلوط ہو گیا. اس مخلوط مال سے اگر کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. مخلوط انکم میں اگر کسی آدمی کو کوئی آدمی کسی کی ہیلپ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، یہ مخلوط مال میں جائز ہے. اس کی ایگزامپل فرعون جو تھا اس کا سارا مال پاک اور حلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کیسے اس کے گھر میں پلتے اور کھاتے رہے، اس کا مال مخلوط تھا. ابو طالب کا سارا مال حلال تھا، اس وقت تو سودی کاروبار بھی چلتا تھا، غلط صحیح سارے کام چلتے تھے اس وقت. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو وہ مخلوط مال تھا. تو مخلوط مال کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جب چیز مکس ہو جائے اس میں جو تھوڑا بہت شبہ بھی ہوتا ہے، جب وہ دوسرے آدمی کو دیا جاتا ہے تو دوسرے آدمی کے ملک میں جانے سے اس آدمی کے پاس جب وہ مال پہنچا تو اس میں کسی قسم کا عیب نہ رہا، اس لیے کہ اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سمجھے نا، پہلی جو مال کی قسم تھی اس میں تو وہ پہلا شخص خود مالک ہی نہیں ہوا، جب مالک ہی نہیں ہوا تو کسی کو دے ہی نہیں سکتا. دوسرے مخلوط مال میں پہلا آدمی اس کا مالک ہے لیکن کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے، مخلوط ہے، اور مخلوط میں ضروری نہیں کہ تم وہی جانب لو جو ناجائز اور حرام مال ہے، اسی کو آپ پک کرو. جیسے فقہ نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ جب گاتے ہیں گندم کا تو اس کے اوپر بیل جو ہے پیشاب بھی کرتے ہیں، گوبر بھی کرتے ہیں، کتے بھی وہاں پھرتے ہیں وہ بھی پیشاب کرتے ہیں، منہ بھی مارتے ہیں اس کو، تو گندگی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب جب ڈھیری بیٹھتی ہے تو اس کے اندر وہ بھی ہیں دانے جن کے اوپر گدوں نے بیلوں نے کتوں نے پیشاب کیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ بہت مشکل ہے ایک ایک دانے کو علیحدہ کرنا جبکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ہر آدمی جو ٹوپا لیتا ہے نا ڈھیری سے، وہ یہ تصور کرے کہ میرے پاس پاکیزہ آیا ہے، دوسرا کہیں اور چلا گیا ہے. یہ فقہا نے لکھا ہے. تو اسی طرح یہ جو مال مخلوط ہوتا ہے اس میں بھی جب آدمی کہیں صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لینے والا یہی سمجھے کہ میرے پاس وہ نہیں آیا، میرے پاس پاکیزہ مال کا حصہ آیا، یہی ایک صورت ہے بچنے کی. اور پھر جب وہ مالک ہوا اور دوسرے کے پاس وہ مال چلا گیا تو دوسرے کی ملک میں جا کر حکم بدل جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو حضرت بریرہ کو صدقہ کا گوشت ملا اور آپ نے جب ہانڈی کی خوشبو دیکھی تو فرمایا کہ گوشت پکا ہوا نظر آتا ہے. عرض کی حضور یہ تو بریرہ کو صدقہ ملا ہے. فرمایا لاک صدقہ تم، بریرہ تیرے لیے صدقہ، ولنا ہدیہ تم، لیکن اگر ہمیں دے گی تو وہ ہماری ملک میں آنے سے وہ ہدیہ بن جائے گا. تو دوسرے کی ملک میں جانے سے مال بدل جاتا ہے. تو بہرحال حرام مال میں اللہ تعالی حرام مال کو قبول نہیں فرماتا، اور وہ جو قبول فرماتا ہے ولا یقبل اللہ الا الطیب، وہ پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے. کیوں؟ فإن اللہ یتقبل بیمینہ، اللہ تعالی اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے. اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. جہاں دو ہاتھوں کا بھی ذکر آتا ہے نا تو وہاں بھی مراد یہ کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں. اور دائیں ہاتھ سے یہ مراد نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے ہیں. مطلب کیا یہاں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو اچھی طرح قبول فرما لیتا ہے، یعنی اچھی طرح قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس صدقے کو پالتا ہے. جو تم نے کھجور کے برابر دیا نا اتنا سا صدقہ دیا، تو جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اور اس کو پال کے پوس کے بڑا کرتے ہو، رب تعالیٰ اس طرح تمہارے صدقے کو پالتا ہے. لیکن تمہارے پالنے میں اور رب کے پالنے میں فرق ہے. رب تعالیٰ اس کو ایسا پالتا ہے کہ وہ پہاڑ، وہ کھجور کا دانہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے مومن کی شان جب وہ صدقہ کرتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ رواہ مسلم. یہ دوسری حدیث بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صدقہ کسی مال سے بھی ہو، ما ناقصت، وہ مال کو کم نہیں کرتا. اگر کسی کے پاس $1,000 ہے تو اس سے جو $2.5 زکوٰۃ بنتی ہے، یا اس جو کسی کے پاس $500,000 ہے تو اس سے وہ $10 نفلی صدقہ کرتا ہے. تو زکوٰۃ یا نفلی صدقہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سمجھے کہ جی میرے مال سے 500 سے اگر 10 چلے گئے تو 490 رہ جائیں گے. وہ بظاہر اگرچہ 490 رہ جائیں گے لیکن حقیقتاً رب تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالے گا. کوئی بھی صدقہ یا زکوٰۃ جو ہے، صدقہ واجبہ ہو یا نافلہ ہو، وہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا. بظاہر اگرچہ تمہیں لگے کم ہو گیا ہے لیکن وہ صدقہ و خیرات کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا اذن، اور جب کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دے، جس آدمی پر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، جب وہ آدمی کسی کو معاف کر دے تو اس جس نے معاف کیا ہے اس معافی کے ساتھ آدمی کی شان نہیں گھٹتی، مگر رب تعالیٰ اس معاف کرنے والے کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. کیونکہ اس نے حق اپنا حق چھوڑ دیا، معاف کر دیا. فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، اللہ تعالیٰ معافی کی وجہ سے کسی بندے کی جو چیز زیادہ کرتا ہے تو اس کی عزت زیادہ کرتا ہے کہ اس نے معاف کر دیا، میں اس کی عزت بڑھا دوں. وما تواضع احد للہ، اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو عاجزی اختیار کرے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، الا رفعہ اللہ، مگر رب تعالیٰ اس کو بلند فرماتا ہے. یعنی عاجزی کرنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور بظاہر اگر آدمی ایسے نظر آئے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہے، یہ سادگی میں رہتا ہے، عاجزی انکساری میں رہتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس کی عزت کی نشانی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ درختوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ درخت وہ ہوتے ہیں جو اکڑے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو جن کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. تو کس درخت کی ٹہنی جھکتی ہے؟ جس پر پھل لگتا ہے، جس پر مالٹا لگتا ہے، کنو لگتا ہے، آم لگتے ہیں، بیر لگتے ہیں، جس پر فروٹ لگتا ہے، کوئی پھل لگتا ہے، پھول لگتے ہیں، وہ جھک جاتا ہے. ہاں جی، شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، کہ جو شاخ میوے سے پر ہوتی ہے وہی سر زمین پر رکھتی ہے، اور جو گردن اکڑا کر شاخ اور درخت کھڑا ہوتا ہے اس پر کانٹے ہوتے ہیں جو لوگوں کو چبھتے ہیں. ہاں جی، یا اس کی جو سخت لکڑی ہوتی ہے وہ کپڑوں کو پھاڑتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو اسی طرح جو آدمی عاجزی اور انکساری کرے، اس کو رب تعالیٰ عزت بخشتا ہے. اور عاجزی انکساری اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، کفار کے ساتھ تو حکم ہے کہ تم فخر کے ساتھ اکڑ کر چلو. جب مومن مجاہد جو ہے کافر کے مقابلے میں جائے تو اس کو عاجزی کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اپنی طاقت دکھانے کا حکم ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ جب یہ جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں جو رمل کرتے ہیں، یہ رمل اکڑ کر چلنا، اصل اس کی کیا وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب مدینہ منورہ گئے تو کمزور ہو گئے، تو کفار مکہ نے کہا یہ تو ان کو تو یثرب کے بخار نے، مدینہ منورہ کے یثرب تھا، یثرب کے بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، اور یہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے تو بس یہ ہمارے جو ہے چند منٹوں کی بات ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیوں تمہیں کمزور سمجھیں، تم رب کا کعبے کا طواف بھی کرو تو اکڑ کر کرو. ہاں جی، تو یہ کفار کے مقابلے میں جو اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے، کمزوری نہ دکھائے آدمی. ہاں جی، کفار کے مقابلے میں کوئی حکومت ہو، کوئی ملک ہو، کوئی انڈیویجول ہو، کفار کے مقابلے میں اپنا روگ دکھانا چاہیے، نہ کہ بھیگی بلی بن جانا چاہیے. اور جو ہے نا مسلمان کے مقابلے میں، بھائی کے مقابلے میں، پھر عاجزی اور انکساری ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت دیتا ہے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، تو اللہ کے لیے عاجزی تو اپنے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے نا، اپنے بھائی بہن، ماں باپ، رشتہ دار، مسلمان، خیش اقربا، عزیز و اقارب، ان کے ساتھ عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعیا من ابواب الجنۃ وللجنۃ ابواب، ومن کان من اہل الصلاۃ دعیا من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الجہاد دعیا من باب الجہاد، ومن کان من اہل الصدقات دعیا من باب الصدقات، ومن کان من اہل الصیام دعیا من باب الریان. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل یدعا احد من تلک الابواب کلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم متفق علیہ. بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی چیزوں میں سے کسی شائع کا جوڑا اللہ کے رستے میں خرچ کیا، وہ جنت کے دروازوں میں سے، تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا.
سبحان اللہ.
اور فرمایا جنت کے کئی دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں اور وہ کتنے ہیں؟ آٹھ. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ آٹھ دروازے. فرمایا جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاح سے بلایا جائے گا، جو اس دروازے پر فرشتے مقرر ہوں گے وہ کہیں گے اے نمازی ادھر آ، اس دروازے سے آ، یہ تیرے لیے ہے. اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا وہ باب جہاد سے بلا جائے گا، کہا جائے گا فوجی یا مجاہد اس دروازے سے آپ داخل ہو. جو اہل صدقہ میں سے ہوگا، صدقہ خیرات دینے والا ہوگا، وہ باب صدقہ سے بلایا جائے گا. اور جو روزے دار ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، روزے بہت رکھتے ہوگا، نفلی روزے، نفلی روزے، فرضی کی بات نہیں، یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں نا، فرضی تو فرض ہے، قرض ہیں وہ، یہ نماز، نفلی نماز، جہاد، صدقہ، نفلی صدقہ، روزے، نفلی صدقے، وہ باب الریان سے بلایا جائے گا. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، یہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ ہر دروازے سے بلایا جائے آدمی، یعنی جنت میں جانا مقصد ہے حضور، تو ہر دروازے سے بلائے جانے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دروازے سے بلایا جائے، یہ کوئی لازمی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر دروازے سے بلایا جائے گا، مطلب ایک ایک دروازے سے بلایا جائے گا، تو کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دروازے سے کسی کو پکار پڑے، ہاں جی، ایک ہی دروازے سے بلایا جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، ہر دروازے سے بلایا جانا ضروری نہیں ہے. لیکن حضور کوئی ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے ابو بکر کہ تو ان میں سے ہوگا. یہاں سے شان ظاہر ہوتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات یہ کہ فرمایا نا کہ ان تکونا منہم، یہ نہیں فرمایا کہ ان تکونا، تو ہی وہ ہوگا، ان میں سے تو ایک ہے، اس کا مطلب یہ کہ اور بھی لوگ ہیں جو جنت کے دروازے سے بلائے جائیں گے. منہم فرمایا نا، ان میں سے تو بھی ہے، ان میں سے تو بھی ہے، یعنی ہمارے سامنے جو بیٹھے ان میں سے تو ہے، اور ایس ابو بکر اور بھی لوگ ہیں جو جنت کے دروازے سے بلائے جائیں گے. یہاں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی خرچ کرے ایک جوڑا کسی شائع کا، کیا مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اگر کسی کو جوتا دے تو ایک ہی پیر کا جوتا دے، بھائی ایک پیر کا جوتا دے گا تو وہ تو اس کے لیے کوئی فائدے مند نہیں ہے نا، وہ تو اور برا لگے گا. تو فرمایا اگر جوتا دے تو جوڑا دو. اگر کوئی آدمی کسی کو جوڑا کپڑے کا دے تو ایسا نہ کرے کہ صرف سلوار دے دے اور کرتا نہ دے، تو کیا کریں کہ اس جنس کی دو شے جوڑا جو ہے وہ دیں. زوجین فرمایا, زوجین فرمایا کہ جوڑے سے چیز مکمل ہوتی ہے, خاوند اور بیوی جیسے جوڑا ہے زوجین, اس لیے کہتے ہر شے کا جوڑا ہے تو جوڑا دے, ایک چیز نہ دے. یا تو یہ فرمایا کہ صدقہ کر دینا, فرمایا کہ چیز جوڑا دے. کپڑا دے تو سلوار کرتا دے, ہاں جی رومال دے تو سارا ٹوپی بھی دے دے, جوتا دے تو ایک نہ دے دو دے, اور اگر روٹی دے تو ایک روٹی نہ دے دو روٹیاں دے, یا روٹی کے ساتھ سالن دے دے, ہاں جی یعنی دو چیزیں کرے. تو یہ ہے صدقے میں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ دو روٹیاں دے دو کپڑے دے, کھجور دے تو ایک کھجور نہ دے دو دانے دے. تو یا تو یہ مراد ہے, یا یہ فرمایا کچھ صحابہ نے, کوئی محدثین نے اس پر اور باس کی, ان کا کہ زوجین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دن کو صدقہ کرے تو صرف دن کو نہ کرے بلکہ رات کو بھی صدقہ کرے, تو یہ بھی زوجین, ہاں جی دن کو صدقہ کرے اور رات کو بھی صدقہ کرے. یا اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو ظاہر صدقہ کرتا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں صدقہ کر رہا ہے, تو کبھی کبھی چھپ کر بھی صدقہ کر دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو جیسے ظاہر میں صدقہ کرے تاکہ لوگوں کو اور بھی ترغیب ہو, بھائی ہمیں بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہیے, فلاں جو دیتا ہے تو ہمیں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے, کسی کی مدد کر دینی چاہیے. تو جیسے ظاہر کرتا ہے کبھی کبھی تو چھپ کر بھی صدقہ کرے. یا اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دو ہی نفل پڑھ کر بھاگ جائے, بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی چیز ملا لیا کرے. یا اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے رکھتا ہے تو روزہ ایک نہ رکھے ساتھ اور روزہ بھی ملا لے, جیسے ان کی حدیث پاک بھی آتی ہے کہ جمعے کا اکیلا روزہ نہ رکھے ساتھ اور بھی روزہ ملا لے. تو زوجین عبادت میں, صدقے میں, خیرات میں, دینے میں, کوئی بھی جو کام کرے, تو فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ, جو جوڑے کا صدقہ کرے اشیاء میں سے تو وہ جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ جو فرمانا من ابواب الجنت, یہاں محدثین فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ یا تو احد من ابواب الجنت ہے, اس میں احد کا لفظ معذوف ہے کہ وہ جنت کے دروازوں میں سے کسی ایک سے بلایا جائے گا. تو ویسے ابواب فرما دیا فضیلت کے لیے کہ صدقے کی فضیلت بہت ہے, اس لیے سارے دروازوں کا ذکر کر دیا. حقیقتا کیا ہے کہ جنت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا, یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی اس کا معنی ہے کہ صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا قبول مقبول ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ظاہر پر حدیث مبنی ہو کہ جو آدمی جوڑا صدقہ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ہر دروازے سے یاد فرمائے گا اور فرشتوں کو کہے گا کہ ہر دروازے والا جو ہے, جو اس پر مقرر ہے, وہ اس جنتی کو بلاؤ صدقے دینے والے کو کہ ہر دروازے سے وہ داخل ہو. اب اس کے بعد فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ باب الصلات بھی ہے, نمازی جو نفل پڑھنے والا ہے, نماز فرض تو لازمی ہے لیکن نفل جو نوافل کی کثرت کرے گا وہ جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. اور نوافل کی کثرت ایک ایسی عبادت ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ تقرب الیہ, جو بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کسی بھی کثرت نوافل ہے, جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا بندہ تو نوافل کی کثرت سے وہ قرب حاصل کرتا ہے. تو اس لیے صرف فرائض نہیں پڑھنے چاہیے, فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو کثرت نوافل ادا کرنے والا وہ باب الصلاح سے بلایا جائے گا, جو جہاد کرنے والا ہے وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا, جو صدقہ کرنے والا ہے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا, یہ نفلی باتیں ہیں. اور جو روزے رکھنے والا ہے وہ باب الریان سے بلایا جائے گا. باب الریان کہا, باقی تو باب الجہاد, باب الصلاۃ, باب الصدقہ کہا, یہاں باب الصوم کی بجائے باب الریان کہا, اس لیے کہ ریان جو ہے یہ رئی سے ہے اور اس کا معنی ہے تر و تازگی. تو کیونکہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے, روزہ کے دن گزارتا ہے, تو اس کا پیاس سے, اس کا حلق, اس کا جو ہے نا زبان، اس کے ہونٹ، یہ سارے خشک ہو جاتے ہیں، اور وہ بار بار وہ اپنی زبان سے اپنے ہونٹ کو تر کرتا ہے، پانی کو یاد کرتا ہے، پیاس سے پورا دن گزارتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو دروازہ بنائیں گے وہ باب الریان ہوگا، جو دیکھتے ہی تیری پیاس بجھ جائے گی، وہ تر و تازگی ہوگی اس دروازے میں، اس لیے اس کو باب الریان کہا گیا. روزی کتنی فضیلت ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ یوسف سارے دروازوں سے کو بلایا جانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو، اگر ہے، تو کون ہے وہ خوش قسمت جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو ان میں سے. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، عظمت ہے، کہ جنت کے ہر دروازے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسان شاۃ متفق علیہ. یہ حدیث پاک بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ایک، دو، تین، چار، پانچ، یہ پانچوں حدیثیں متواتر جس باب میں آ رہی ہیں ساری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نساء المسلمات، اے مومن عورت، آپ نے عورتوں کو خطاب فرمایا، اے مومن عورت، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی بھی مسلمان عورت اپنے پڑوسن کے تحفے کو اور ہدیے کو کبھی حقیر نہ سمجھے. ولو فرسان شاۃ، اگرچہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو، یعنی جیسے کھراوڑا ہوتا ہے نا، کھراوڑا کھر، یعنی جیسے کھجور جو ہے عرب کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو اور وقت معمولی چیز سمجھی جاتی تھی، اسی طرح جو بکری کا کھراوڑا ہے، پیر ہے، وہ بھی بے قیمت سمجھا جاتا ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. تو اگر کوئی غریب عورت وہ پڑوسی کے ہاں اگر کوئی تحفہ اور ہدیہ دینا چاہے اور اس کے پاس اتنے قیمتی اشیاء نہ ہوں، اتنا بڑا قیمتی تحفہ نہ دے سکے، اور ان کے گھر کوئی بہترین چیز کا ہدیہ اور تحفہ نہ بیچ سکے، اور اس کا دل چاہے کہ میں اپنے پڑوسی کو کچھ نہ کچھ دوں، تو فرمایا تم ہمیشہ بڑے تحفوں کی امید میں نہ رہنا. کبھی اگر کوئی غریب آدمی، غریب عورت اپنے حالات کے مطابق اگر وہ بکری کا کھر بھی اگر تحفہ بھیجے، تو اے مسلمان عورت تم اس کو حقیر نہ سمجھنا. ہاں جی، تو یہاں سے جو ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کچھ غریب آدمی جو ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق کہیں کسی پارٹی میں، کسی شادی میں، کسی خوشی غمی میں، یا کسی کے ہاں اگر وہ تھوڑی رقم $50 کا چیک دے دیتے ہیں یا کیش دے دیتے ہیں، یا کوئی کپڑا یا کوئی برتن لے کر دے دیتے ہیں، تو لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا چیک آنا چاہیے، بڑی قیمت بڑا پیسہ آنا چاہیے. لیکن ہر آدمی اگر اپنی حیثیت سے جتنا بھی دے، مسلمان عورت کو یا مسلمان مرد کو، اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے کہ کم از کم اس نے ہمیں تحفہ دیا ہے. اور کسی کو تحفے ہدیے دینے سے محبت بڑھتی ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقۃ متفق علیہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر معروف صدقہ ہے، ہر وہ بات جو اچھی آپ کسی کو کہیں وہ صدقہ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک جوڑا کپڑوں کا دیں، ایک 50-100 روپیہ دیں، آپ کسی کو کوئی بڑا تحفہ دیں. کسی آدمی کو ایک مسئلہ بتا دینا، اس کو بھلائی کا رستہ بتا دینا، اس کو قرآن مجید کی آیت سمجھا دینا، حدیث سمجھا دینا، اس کو واعظ و نصیحت کر دینا، اس کو اچھا مشورہ دے دینا، اس کو کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا، کسی گمراہ ہوتے ہوئے کو بچا لینا، کسی غلط کام جاتے ہوئے اس کو بچا لینا، کوئی آدمی جو ہے کسی نقصان میں پڑ رہا ہے اس کو مشورہ دے کے بچا لینا. اور میں ہر امر معروف جو ہے وہ کل معروف صدقہ، ہر امر معروف صدقہ ہے.
یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیسے ہی دیں. ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, غریب ہے, یا اس کو دینے سے تھوڑا اس میں جھجک ہوتی ہے, لیکن اگر وہ مسئلہ بتا دیتا ہے تو یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے. تو اچھی بات بھی بتانا یہ بھی صدقہ ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی آدمی جب کسی کو امر معروف بتائے تو اس کو وہ حقیر نہ سمجھے. مثلا ہم میں سے کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے کو بتائے مسئلے میں اس کو کوئی غلطی لگی ہے, نماز پڑھنے میں اس کی کوئی خامی ہے, چلنے اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, پکڑنے میں اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی, اور اس کو کوئی آدمی اچھی بات بتاتا ہے تو وہ اس کو حقیر نہ سمجھے, اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کی بات غور سے سنے. اور اگر اور کچھ نہیں تو اگر ایک آدمی دوسرے بھائی کو ملے ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق, اگر کھلے چہرے سے مسکراہٹ کے ساتھ اچھے موڈ میں اگر کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی سے بات کر لیتا ہے, اسلام لے لیتا ہے, تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے, یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے, اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. ہاں جی, کہ مثلا آپ میں سے کوئی آیا آگے اور سلام لیا تو دونوں بھائیوں کا کم از کم چہرہ جو ہے وہ اس پر تھوڑی مسکراہٹ, خوش آمدید یا ایسی جو ہے سچویشن ہونی چاہیے جس سے دوسرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ تم اس سے ناراض ہے, یا پتہ نہیں آج اس کے چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں. تو اس کو چہرہ اس کا خوبصورت ہونا چاہیے, اس کو مسکراہٹ کے ساتھ ملنا چاہیے. تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. کو ضروری نہیں کہ مطلب کسی کو کوئی آدمی کھانا کھلائے, چائے پلائے, پانی پلائے, اس کو کوئی اور ہدیہ تحفہ دے, اس سے بھی آدمی کی طبیعت جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. تو یہ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کل مسلم صدقۃ قالوا فإن لم یجد قال فلیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق قالوا فإن لم یستطع او لم یفعل قال فیعین ذی الحاجۃ الملہوف قالوا فإن لم یفعل قال فیامر بالخیر قالوا فإن لم یفعل قال فیمسک عن الشر فإنه له صدقۃ متفق علیہ. کتنی خوبصورت حدیث ہے, بالکل ہم سب کے اوپر فٹ آتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے, ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. سبحان اللہ, جیسے پوری مخلوق پر جو مسلمان ہیں یا کافر ہیں, جو بھی انسان ہیں, ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے حقوق ہیں. تو جن و انس پر جو حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, حضور کی اطاعت کرنا یہ ہر مسلمان پر اور ہر شخص پر واجب ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, ہر شخص پر حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا واجب ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے امت پر. اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے مسلمانوں پر, مومنوں پر, کہ وہ آپ کی بات کو لیں اور اس پر عمل کریں جو کچھ آپ دیں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے, ہر مسلمان پر صدقہ کیا مطلب کہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہر مسلمان پر اس کا شکر کرنا واجب ہے اور وہ صدقہ کرے، صدقہ کرنا واجب ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ يَجِدْ، یعنی صحابہ میں سے تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑا دینا، غریب کی مدد کرنا، تو اس دور میں تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس تو خود پہننے کے کپڑے نہیں تھے، ایک چادر میں نماز پڑھ کے جاتے، پھر گھر جا کر اپنی بیوی کو چادر دیتے، وہ نماز پڑھتی. جب یہ حالت ہو تو کیسے کسی کو کوئی صدقہ دے سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی شخص نہ پائے. تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، پھر اس آدمی کو جس کے پاس کچھ ऋण دینے کو، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی کرے اس سے. کیا مطلب؟ کہ جائے وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لائے، اس کو بیچے، اپنا بھی گزارا کرے اور صدقہ بھی کرے. یا ضروری نہیں کہ جنگل سے لکڑی کاٹ کے لائے. ایک آدمی ہے، اس کی گاڑی کا ٹائر جو ہے پھٹ گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ کس کو اس کو نہیں کچھ اور دے سکتا تو جائے اس کے ساتھ ہیلپ کر کے اس کی گاڑی کا ٹائر فکس کرا دے، اس کی گاڑی کو پش کر کے آگے کرا دے. یعنی یہ کیا ہے کہ خود بھی اس نے نفع حاصل کیا، ثواب ملے گا، اور بھائی پر صدقہ کیا کہ اس کو اس کا فائدہ ہو گیا جو اکیلا وہ کام نہیں کر سکتا. سامان ہے، کچھ بہت سارا سامان پڑا ہے، اب اکیلا آدمی ہے وہ گاڑی میں تو لوڈ نہیں کر سکتا. اب اگر یہ کسی مزدور کو نہیں دے سکتا تو ایسا کرے، خود اس کے ساتھ ہیلپ کر کے کہے دو بکسے میں رکھ دیتا ہوں، میں تیری ہیلپ کر دیتا ہوں، تو خود بھی نفع حاصل کرے اور اپنے بھائی کے اوپر بھی صدقہ کرے، احسان کرے اس پر. یہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر مسلمان پر اس طرح کا صدقہ واجب ہے. اور پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ يَسْتَتِ، اگر وہ لکڑی کاٹنے کی، مال لوڈ کرنے کی، گھوڑے پر کسی کو سامان اٹھا کر رکھنے کی، گدے پر کسی کو سامان اٹھا، گڈے پر کسی سامان اٹھا کر رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، بیمار ہو، کمزور ہو، فَإِلَّمْ يَسْتَتِ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کی ہمت نہ ہو. دوسرا جملہ او لم یفعل، یا وہ کسی کا بوجھ اٹھا کر وہاں نہ رکھنا چاہتا ہو، ہمت تو ہے کہ میں کیوں رکھوں، ہاں جی نہیں رکھنا چاہتا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پر اگر اس کا وہ بوجھ اٹھا کر گڈے پر، گاڑی پر نہیں رکھنا چاہتا، کسی گاڑی کا ٹائر نہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا، گاڑی کو پش نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، گناہ نہیں ہے، پھر ایسا کرے فَيُعِينُ ذَلْ حَاجَةِ الْمَلْحُوف، اگر کوئی کمیونٹی میں مظلوم آدمی، مجبور آدمی، بہت ہی غریب آدمی ہو، اگر وہ عیب سمجھتا ہے میں فلاں کی گاڑی کو پش کروں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی مطلب ہوگا اس کا، یہ نہیں کرنا، نہ کرے. لیکن جو مظلوم آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جس کے ساتھ مدد کرنے سے لوگ اس کو تانا نہیں دیتے، تو چلو اس مظلوم کی مدد کر دے. فَيُعِينُ ذَلْ حَاجَةِ الْمَلْحُوف، کسی مظلوم کی مدد کر دے. صحابہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ يَفْعَلْهُ، اگر وہ مظلوم کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کا آدمی مظلوم کی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا، پھر چلو ایسا کرے فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، پھر لوگوں کو اچھی بات بتا دے، کسی کو بتایا اس رستے سے نہ جانا، یہ رستہ خراب ہے، آج ادھر یہ پرابلم ہے، ادھر نہ جاؤ، کسی کو اچھا مشورہ دے دے، نماز پڑھنے کا حکم دے دے، صدقہ و خیرات کا دے دے، کسی کو بلائی، کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دے. پھر صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کرنا چاہے تو، یعنی وہ ایسا ہو کہ وہ کوئی یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہتا لیکن مسلمان ہے، تو آپ نے کتنی خوبصورت بات بتائی آخر میں، فرمایا اگر وہ کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتا تو قالا فیمسک عن الشر فإن له صدقۃ، پھر خود برائی سے بچتا رہے، خود گناہوں میں نہ پڑے، خود کسی کا گلہ نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو خود گناہوں میں نہ پڑے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. اس ایک حدیث میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت باتیں بتائیں کہ اگر ہم آپس میں ان چیزوں کا خیال رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کمیونٹی کو ایک حدیث ہی سب کو صحیح کر سکتی ہے اور کتنا اس کا بڑا جو ہے اس میں اجر و ثواب ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقتن کل سلام من الناس علیہ صدقتن کل یوم تطلع فیہ شمس یا عدل بین الاثنین صدقتن ویعین الرجل علی دابتہ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدْقَةً وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدْقَةً وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدْقَةً وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. یہ حدیث پاک بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, بخاری شریف و مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کُلُّ سُلَامَا مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدْقَةٌ, انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. سُلَامَا, سُلَامَا کہتے ہیں ہڈی کے جوڑ کو, جیسے یہ انگلی ہے نا, اس کے اندر یہ ایک پورا دوسرے سے ملا ہوا ہے, دوسرا ملا ہوا ہے, یہ ہلتا ایسے. ایکچولی سلاما اس کو کہتے ہیں. آپ نے کچھ ہڈیاں دیکھی ہوں گی جو اس طرح ہیں اور اس کے اندر ایک گول سی ہڈی اس کے اندر پھرتی ہے, جیسے گھٹنے کی ہڈی ہے یا یہ ریڑھ کی ہڈی میں بعض ہڈیاں ایسی ہیں جو جیسے مشینری میں کچھ جوڑ ہوتے ہیں نا جس میں گریس دیتے ہیں, گریس دے کر وہ جوڑ پھرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہڈیاں بھی کچھ ایسی ہیں جو گول ہوتی ہیں اور وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی, سر اس کے اندر پھرتی رہتی ہیں اور اس کو جو ہے نہ وہ درد ہوتا ہے, نہ وہ گھستی ہیں, نہ پرانی ہوتی ہیں, نہ ان کو کوئی جب تک کہ کوئی ہرٹ نہ ہو, کوئی اس کو چوٹ نہ لگے, ٹوٹے نہیں, اس وقت تک وہ بڑی آرام سے یعنی وہ ایسی بنی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے جس طرح مڑتا رہے, اٹھتا رہے, پھرتا رہے, بیٹھتا رہے, کام کرتا رہے, وہ ہڈیاں جو ہے نا وہ پھرتی رہتی ہیں, اس کو سلامہ کہتے ہیں. لیکن پھر یہ جملہ جو سلامہ ہے یہ ہر جوڑ پر استعمال ہونا, اصل میں وہ اس ہڈی کے لیے جو گول ہڈی ہوتی ہے پھرتی ہے درمیان, اس کو سلامہ بولتے ہیں. لیکن پھر یہ ہر جوڑ پر بولا جانے لگا. تو فرمایا انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں وہ کتنے ہیں, 360. جو اگلی حدیث آئے گی اگلے درس میں, آج یہ آخری حدیث ہے, اگلے جو درس میں حدیث پاک آئے گی اس میں ہے کہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں, تو ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. 360 صدقہ کرے انسان تو انسان اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکتا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. کل یوم تطلع فیہ شمس, ہر روز جب بھی سورج طلوع کرتا ہے 360 صدقہ واجب ہو جاتا ہے, 360 واجب ہو جاتا ہے. اور وہ صدقہ کیسے کرے, ہاں جی صدقہ کیسے کرے, یا تو صدقہ کرے جیسے کسی کو کھانا کھلا دے, پانی پلا دے, پیسے دے دے, کپڑا دے دے, اس کی مدد کر دے, یہ بھی صدقہ ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو فرمایا یا عدل بین الاثنین صدقتن, دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دے برابری کے ساتھ, کسی ایک کی سائیڈ نہ لے اور دونوں جس بات پر راضی ہو سکتے ہوں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. وَيُعِينُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ, کوئی شخص گھوڑے پر, گدے پر, کھچر پر, اونٹ پر سوار ہونا چاہتا ہے, گاڑی پر سوار ہونا چاہتا ہے, بس پر سوار ہونا چاہتا ہے, تو اس کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کر دے. وہ جا نہیں سکتا, اسٹیشن پر سامان لے کر چلا جائے, اس کا بریف کیس, اس کا بکسہ اٹھا کر گاڑی پر رکھ دے, گدے پر رکھ دے, کھچر پر رکھ دے, اونٹ پر رکھ دے, ایئرپورٹ پر لے جائے, چھوڑ دے اس کو, یہ بھی صدقہ ہے. فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا, وہ اٹھا کر سامان اس سواری کے اوپر رکھے, یہ بھی صدقہ ہے. او یرفع علیہا متاعہ صدقتن, یا جو ہے نا اس کو اتار لے, کسی کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر لے, کسی کے سامان آیا ہے, وہ گاڑی وہ سفر سے تھکا ہوا آیا ہے, تم آرام کرو میں آپ کا سامان اتار دیتا ہوں, تو میں یہ بھی صدقہ ہے. والکلمات الطیبۃ صدقۃ، اچھا کلام الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے اس کو اچھی بات بتا دینا، کوئی رستہ بھول رہا ہے اس کو اچھی بات بتا دینا، کوئی غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کو رائے راست پہ لا دینا، تمہارا یہ سارے صدقہ ہے۔ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدْقَةٌ، گھر سے چل کر مسجد کی طرف آتا ہے، جمعے پر آتا ہے، عید کے لیے جاتا ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف بڑھنے والا ہے ہر قدم صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدْقَةٌ، اور رستے سے ٹائر پڑا ہے اس کو اٹھا کر پھینک دے، ہڈی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، کوئی کھڈا ہے جس سے گاڑی کے نقصان ہونے کا خطرہ ہے تو وہاں کو نشانی رکھ دے، کسی کو بتا دے کہ یہاں یہ نقصان ہے، کوئی ایسی جس سے بھی مسافر سرزستے پہ جانے والا اس سے بچ سکتا ہو اذا اور تکلیف سے، اس کو ہٹا دینا، لوگوں کو مطلع کر دینا، کوئی سائن لگا دینا، جس طرح سے بھی وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، بچا سکتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، متفقون علیہ۔ تو یہ 360 صدقہ ہے دے دے۔ اور اگے آئے گا اگلی حدیث میں جو ہے باب، ابھی فرسٹ لیول جو ہے وہ آدھی ہوئی ہے، ایک درس اس کا اور ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی دو رکعت نماز اشراق کے پڑھ لے، تو اس دو رکعت پڑھنے سے یہ 360 صدقے پورے ہو جاتے ہیں، صرف وہ کرنے سے 360 صدقے پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد وسلم عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبر تكبيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، صلى الله على حبيبنا شفينا محمد وآله وصحبه، آمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔